بسم الله الرحمن الرحيم سيرت البروفيت صلى الله عليه وسلم part 10 How Umar رضي الله تعالى عنه came into the shade of Islam Open declaration of Umar رضي الله تعالى عنه Planning of Kafirs حضرت مولانا مکی حجازی
برادران اسلام محترم بھائیو عزیز نوجوانوں سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں دروس سابقہ میں آپ نے کچھ باتیں سنی ہیں اور اس سلسلہ وار سیرت کے دروس میں سے ہم درس کے اس مقام پہ پہنچے تھے یا سیرت طیبہ کے اس حصے میں پہنچے تھے کہ جب ابی طالب نے روسائے کفار قریش کے کہنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم ہے, آپ کی قرابت دار ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ اپنے معاملے میں نرمی فرمائیں, تو حضور نے صاف انکار کیا. آپ نے فرمایا کہ اے آپ میں یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جو میری ذات تک تعلق رکھتا ہو اور اس پہ میں کچھ آگے پیچھے کر سکتا ہوں. میں تو اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں, اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں, اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کے حکم پہ پابند ہوں. جو مجھے حکم ملتی ہے میں اس کی تعمیل کرتا ہوں, تو مجھ سے اس قسم کے مطالبے کرنے کی تو کوئی بات ہی نہیں. اب جب کفار ہر قسم کے یعنی اپنے سورس استعمال کرنے کے بعد دھونس, طاقت, دولت, لالچ جب سب میں ناکام ہو گئے, تو انہوں نے تعذیب المسلمین یعنی مسلمانوں کو عذاب دینے کا پروگرام بنا. انہوں نے کہا کہ اب اور کوئی حل نہیں, اب ایک حل ہے کہ ہم مسلمانوں پر اتنے ستم توڑیں کہ یہ لوگ جو ہیں خود بخود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ جائیں اور ہٹ جائیں اور ڈر جائیں. جب یہ لوگ سب ہٹ جائیں گے, حضور کے ساتھ کوئی نہیں بچے گا, تو اس کے بعد صاف بات ہے کہ معاملہ جو ہے خود بخود ختم ہو جائے. اس تعذیب کے سلسلے میں بھی میں نے کچھ عرض کیا تھا کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے گئے, اسی طرح بی بی سمیہ کو حتیٰ کہ شہید کر دیا گیا, اور یاسر اور عمار کو اتنی تعذیب کی گئی کہ حضور جب بھی گزرتے تو آپ ان کو تسلی دیتے اور فرماتے کہ صبرن یا آل یاسر. بی بی زریرہ کو اتنی مارا گیا کہ وہ اندھی ہو گئی. بی بی نہدیہ پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے. خباب بن الارت کو انگاروں پہ لٹایا گیا حتیٰ کہ آپ کی پشت میں گڑے پڑ گئے تھے کہ انگارے اندر گھس جاتے. ان اشتن حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دی اور فرمایا کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ. کہ میں نے سنا ہے کہ حبشہ کا جو بادشاہ ہے وہ بڑا عادل ہے, منصف ہے, اس کے دور میں کسی پہ ظلم نہیں ہوتا. تو 12 صحابہ نے ہجرت کی, جن میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھیں. اور حضور نے فرمایا کہ عثمان اللہ کے نبی لوط و ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت کے گھرانے میں سے تم پہلے شخص ہو جو ہجرت کر رہے ہو, اور اللہ کے نبی کی بیٹی بھی تمہارے ساتھ حضرت حذیفہ, یہ سب ہجرت. ام عبداللہ جو تھی, بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ام عبداللہ جو تھی وہ بھی ہجرت کے لیے نکلی, تو راستے میں حضرت عمر سے ٹکرا ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے دیکھ دیا کہ ام عبداللہ جو ہیں وہ سامان باندھے ہوئے اور تیار ہوئے کھڑی ہیں, تو حضرت عمر کو جب دیکھا تو گھبرا گئی. صاف بات ہے کہ حضرت عمر کا کفر کا زمانہ تھا اور بہت بڑے جبار تھے, اور یہ بھی ان لوگوں میں تھے جو مسلمانوں کو عذاب دیا کرتے تھے. تو ام عبداللہ بیچاری بہت گھبرائیں, حضرت عمر جب قریب آئے تو انہوں نے کہا کہ ام عبداللہ الى اين الى ماذا تريدين، کیا چاہتی ہو؟ کہا الى اين، کدھر جا رہی ہو؟ تو اس نے کہا، اس کو بھی اب پھر بی بی ام عبداللہ جو تھی وہ بھی پھر غصے میں آ گئی. انہوں نے کہا عمر، اگر آپ لوگ ہمیں مکے میں نہیں جینے دیتے تو ہمیں مکہ چھوڑ کے جانے تو دو کب سے، آخر یہ کون سی انسانیت ہے کہ آپ لوگوں کو ہمارا دین قبول نہیں، آپ لوگوں کو ہمارا طریقہ پسند نہیں، ٹھیک ہے ہم مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پھر ہمیں کیوں روکتے ہو؟ تو یہ کون سا طریقہ ہے انسانیت کا کہ اب ہمیں اس سے بھی مجبور کرتے ہو کہ ہم بار کھین کھانے کے لیے ضرور مکے میں رہیں؟ بھئی اگر ہم مکہ چھوڑ رہے تو آپ کو کیا تکلیف؟ اچھا اگر ہم برے ہیں تو آپ کے ملک سے چلے گئے؟ اگر آپ ہماری دعوت سے پریشان ہیں تو ہماری دعوت خود بخود ختم ہو گئی، ہم نے آپ کا ملک، آپ کا شہر، آپ کا علاقہ چھوڑ دیا. تو حضرت عمر کو بھی کچھ بات سمجھ آ گئی، تم نے کہا کہ ہاں اچھا ٹھیک ہے، تم نے جانا ہے تو کیا، میں تمہارا راستہ نہیں رہا. اب اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کے زمانے کفر کی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، ایک دن اپنے گھر میں آ کے بیٹھے اور بڑے متفکر ہو کے بیٹھے. انہوں نے کہا کہ بھائی اب یہ روز روز کا جھگڑا جو ہے وہ قابل برداشت نہیں رہا کہ کبھی ہم عذاب دیں، کبھی لوگوں کو ماریں، کبھی لوگوں کو ستائیں، کبھی ہم انہیں انگاروں پہ لٹائیں، کبھی ہم انہیں گرم تپتی ہوئی ریت پہ سلائیں، آخر یہ کیا بات ہوئی؟ تو ہمارا جھگڑا تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو کیوں نہ آپ سے فیصلہ کر دیا جائے اور آپ کو ہی نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے تاکہ بات ختم ہو. تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ زمانے کفر میں ہیں اور بالکل فیصلہ کر کے کہ بس میں نے آج فیصلہ کر لیا ہے کہ سرزمین مکہ پہ اب یا عمر چلے گا یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے بڑی تیاری کی، تلوار، اس زمانے میں جو اسباب تھے جنگ کے، تیر، تفنگ، زراب، ڈھال، تلوار، سب سامان لے کے غصے میں بھرے ہوئے اور کہنے لگے کہ چلو زیادہ سے زیادہ اگر بنو ہاشم نے مقابلہ بھی کیا تو مجھے قتل کر دیں. بس زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ اگر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ بھی دیا تو کیا ہو، زیادہ سے زیادہ مجھے قتل کر دیں گے، چلو میں ایک بندہ مر جاؤں گا لیکن یہ روز کا جو مسئلہ ہے یہ تو ختم ہو جائے. وہ اسی جوش و غضب میں نکلے اور راستے میں نعیم ابن عبداللہ جو اسلام لا چکے تھے لیکن ابھی انہوں نے کھل کے ظاہر نہیں کیا کیونکہ کوئی ڈر کے مارے اسلام کو ظاہر نہیں کیا. نعیم ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کو ایسے انداز میں چلتا ہوا اور اس طرح غصے میں بھرا ہوا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. مجھے شک ہوا کہ اس کی نیت کوئی اچھی نہیں لگتی. میں قریب آیا اور میں نے روکا عمر کو اور میں نے کہا کہ عمر تم کیا چاہتے ہو اور خیر ہے یہ کون سا وقت ہے بھائی آدمی بالکل مسلح ہو کے گھر سے نکل رہا ہے، کوئی لڑائی تو ہو نہیں رہی؟ تو عمر ٹھہر گیا. انہوں نے کہا دیکھو نعیم ابن عبداللہ، جب سے اللہ کے نبی نے اعلان نبوت کیا ہے اس دن سے پورے مکے میں جھگڑے ہو گئے، باپ بیٹے سے الگ ہو رہا ہے، بیوی خاوند سے الگ ہو رہی ہے، بیٹی ماں سے الگ ہو رہی ہے، لڑائی ہے، تفرقہ ہے اور یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. آج میں نے فیصلہ کیا ہے کہ انی اقتل محمدن صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں محمد مصطفیٰ کو قتل. نعیم ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے سمجھ لیا تھا کہ میرے روکنے سے عمر تو کوئی نہیں روک سکتا ہے، تو میں نے اس کو ایک طریقے سے روکنا چاہا. میں نے کہا یا عمر تم کیا سوچتے کہ بنو ہاشم تمہیں چھوڑ دیں گے؟ تم اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دو گے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ بنی عبد المطلب ہیں، بنو ہاشم ہیں، بنو ابی طالب ہیں، اس سب تمہیں چھوڑ دیں گے؟ آخر وہ بھی تو قبیلہ ہے، چاہے حضور کے دین پہ نہ بھی لیکن ان کو برادری کا، رشتہ داری کا، قومیت کی اور یہ عصبیت جو ہے وہ تو ان میں بھی موجود ہے، تو کیا تمہیں وہ چھوڑ دیں گے اور تم پردے سے رہو گے مکے میں؟ عمر نے کہا کہ نہیں نہیں، میں اپنے عبداللہ میں نے یہ سب سوچا، میں یہ تمام چیزوں پہ غور کر کے نکلا ہوں کہ میں نے کام کرنا ہے، اللہ کے نبی کو قتل کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے زیادہ سے زیادہ اگر بنو ہاشم نے مقابلہ کیا تو میں قتل ہو جاؤں گا. ایک آدمی بہرحال تین چار خاندانوں سے تو نہیں لڑ سکتا تو میں قتل ہو جاؤں گا. چلو ایک آدمی قتل ہو جائے گا بات تو ختم ہو جائے گی. یعنی آپ دیکھیں کہ باطل اپنے باطل پہ کتنی جمع ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے انبیاء کے مقابلے پر بھی آئے, اللہ کے نبیوں کے مقابلے پر. کیونکہ خدا کی قدرت ہے کہ جو آدمی بھی جس غلط راستے پہ بھی ہے, وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ, ہر آدمی اپنے طریقے کو سچا سمجھتا ہے اور دوسرے کو نعوذ باللہ گمراہ سمجھتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ فرعون نے جب کہا کہ انا ربکم الاعلی, اتنا بڑا دعویٰ کہ میں خدا ہوں. دیکھیں اب یعنی یہ بات عقل سے بھی ایک عقل والا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ کیا کوئی ایک بندہ جو ہے وہ خدا بن سکتا ہے, جو کھانے کا محتاج, پینے کا محتاج, سونے کا محتاج, جو اپنی حفاظت کے لیے پہرے کا محتاج, جو اپنے ضروریات زندگی اور حاجات کے لیے پیشاب کرنے کا محتاج, ہوا نکلنے کا محتاج, یہ بندہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک چھوٹے سے بچے سے بھی پوچھو کہ کیا یہ بندہ جو کھاتا ہے پیتا ہے خدا ہو سکتا ہے, وہ کہے گا پاگل ہے, یہ کیسے خدا ہو سکتا؟ اتنا جھوٹا شخص, یعنی جس کے جھوٹے دعوے میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے آ کر اسے سچے دین کی دعوت دی تو پتا ہے اپنی قوم کو کیا کہتا ہے, انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد, کہتا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے دین کو بدل نہ دے, مجھے ڈر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے یہاں دنیا میں فساد نہ پھیلائے. یعنی اللہ کا نبی جو ہے سچا دین کے لانے والا, وہ تمہارے دین کو بدل دے گا, تمہارا دین تو بالکل ٹھیک ہے اور موسیٰ علیہ السلام فساد پھیلائے گا, جو دائی امن ہے وہ فسادی. یہ ہمیشہ قاعدہ ہے کہ جتنا بھی آدمی کسی کو ہدایت کرے, آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جتنی حق کی جماعتیں ہیں, جتنے صحیح دین پہنچانے والے لوگ ہیں, وہ لوگوں کے نزدیک غلط ہیں, اور جتنے باطل ہیں, جتنے گمراہ فرقے ہیں, جتنے غلط کار فرقے ہیں, لوگ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا کما بدا فتوبا للغربا. غریب سے مراد یہ نہیں ہوتا جس کے پاس پیسے نہ ہوں, یہ تو ہمارے یہاں اردو میں ترجمہ ہوتا ہے نا, یہ امیر ہے اور یہ غریب ہے. ہمارے ہاں غریب امیر کے مقابلے پہ استعمال ہوتا ہے, یہاں غریب عربی میں کہتے ہیں اجنبی, ایک اوپرا آدمی جسے کوئی نہ پہچان. تو حضور نے فرمایا جب اسلام آیا تھا اس وقت بھی اجنبی لگتا تھا, ایک نئی چیز لگتا تھا کہ دیکھو جی یہ کیا ہے, خدا ایک ہے, اللہ کا نبی ایک ہے, کعبہ ایک ہے, ہم لات کو عزا کو منات کو حبل کو ان سب کو چھوڑ دیں, یہ ہمارے جتنے گرو ہیں, پنڈت ہیں, ہمارے بڑے بڑے کاہن ہیں, راہب ہیں, ان سب کو ہم چھوڑ دیں اور صرف ایک نبی کی بات مانیں. یہ کیا عجیب بات ہے بھائی. اس وقت بھی اسلام یعنی اجنبی لگتا تھا, ایک نئی بات لوگوں کو لگتی تھی, بدل اسلام و غریباً. اور فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت پہ کہ اسلام مسلمان عربوں کی تعداد میں ہوں گے لیکن اسلام پھر بھی غریب بن جائے گا, پھر بھی اجنبی نہ رہے. اور آج دیکھ لیں آپ کہ عین اسی زمانے میں ہم گزر رہے ہیں کہ اگر آج آپ کے سامنے ایک آدمی نے ایمان سے کہیں پنڈلیوں تک چادر پہنی ہوئی ہو, باندھی ہوئی ہو, لمبا کرتا ہو, اس کے ہاتھ میں مسواک ہو, سر پہ اس نے پگڑی باندھی ہوئی ہو, اتنی لمبی داڑھی ہو, تو گھر سے بچے نکل کے بھی تاڑیاں پیٹیں گے کہ یہ کیا کارٹون ہے, کہیں گے پتہ نہیں یہ کس سیارے کی مخلوق ہے جو نیچے آ گئے. اور اگر اس کے مقابلے پہ اس نے باقاعدہ تھری پیس سوٹ پہنا ہوا ہو, ٹائی لگی ہوئی ہو, بو ہو, اور جناب پھر جوتے پر بھی اسی قسم کی بو لگی ہو, ہاتھ میں سٹک ہو اور بائیں ہاتھ سے کھاتا ہو, بات بھی کافروں کی زبان میں کرتا ہو, سب کہیں بہت پڑھا لکھا آدمی, انگریزی تو اتنی اچھی ہے نا کہ ایسی انگریزی تو ہم نے سنی نہیں, بہت پڑھا لکھا, بڑی اچھی انگریزی بولتا. یعنی آج کسی کے علم کی پہچان انگریزی زبان سے کی, اس سے بڑی کوئی بدبختی ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ اس کی پہچان نہ تو عربی زبان سے کی جاتی, نہ قرآن و حدیث کے علم سے کی جاتی ہے, نہ اللہ رسول کی فرما برداری سے کی جاتی ہے, نہ اللہ رسول کی اطاعت سے کی جاتی ہے. بس نہیں, یہ تو خیر ویسے جی ہمارے یہاں ایک مولوی صاحب ہیں نماز پڑھاتے ہیں, اچھے نیک آدمی ہیں, لیکن وہی پرانے ملا بولتے ہیں, نماز بھی پڑھاتے ہیں جی, کیا یہ قرآن ہی بات ہے جی, کبھی رمضان شریف میں تراویح بھی پڑھاتے ہیں, حافظ بھی ہیں, بس ہیں بس ایسے بےچارے ملا بول, یعنی وہ بالکل گھٹیا آدمی ہے, ان کے چپراسی اور چوکی دار سے بھی گرا, چوکی دار اور چپراسی تو ان کی کوٹھی میں ایک کمرہ لے کے سرونٹ کوارٹر میں رہ سکتا ہے, وہ مولوی نہیں رہ سکتا, وہ اپنا مسجد میں سوئے چکے, اس نے جھاڑو بھی تو دینا ہے نا مسجد, تو وہ اذان بھی کہنی ہے, پھر پانی بھی بیچارے نے بھرنا ہے غسل خانے میں تاکہ جب آپ وضو کرنے کے لیے آئیں تو آپ کو تو تکلیف نہ ہو, اور سردیوں کا موسم ہو تو آگ جلا کے پانی گرم بھی کرنا, یہ واقعات ہیں, حقائق ہیں, آپ ان کو جتنا چھپائیں یہ چھپ نہیں سکتے, یہ حقائق, کسی بھی آپ محلے میں چلے جائیں مسلمانوں کے محلے میں, وہاں آپ ایک کلرک کا اور ایک جامع مسجد کے عالم خطیب اور امام مسجد کا موازنہ کریں کہ معاشرے میں عزت کس کی زیادہ ہے, آپ کو خود نظر آئے گا کہ واقعی حضور نے سچ فرمایا تھا کہ پھر ایک وقت آ جائے گا کہ جب اسلام پھر اجنبی, عجیب تک. اب جناب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اب یعنی عمر نکلا ہوا ہے اللہ کے نبی کو کہ اللہ کا نبی ایک نئی چیز لے کے آیا ہے, نعوذ باللہ. نعیم ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ عمر کے جذبات اس طرح بھی ٹھنڈے نہیں پڑ رہے تو اب یہ بڑا جبار آدمی ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کوئی پہرا بھی نہیں, آپ کے پاس تو کوئی سیکورٹی فورس بھی نہیں, تو یہ جا کر ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ آور ہو اور حضور کو نقصان پہنچے, تو حضرت نعیم ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ پھر مجھ سے صبر نہ ہوا, میں نے کہا کہ عمر جس مقصد کے لیے تم اللہ کے نبی سے لڑنا چاہتے ہو وہی دین وہی اسلام وہی طریقہ تو تمہارے گھر میں داخل ہو چکا ہے, تمہاری بہن مسلمان ہو چکی ہے, پہلے تم اپنے گھر کی تو اصلاح کرو, محمد عربی سے تو بعد میں جا کے لڑو, یعنی میں نے اپنی طرف سے اس کا رخ بدلنا چاہا کہ کم از کم ابھی جا کر حملہ آور نہ ہو حضور پر, ہم حضور کو اطلاع تو دے سکیں نا. تو عمر جوش میں آ گیا, کہتے کیا کہہ رہے ہیں میری بہن عمر کی بہن, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خطاب کی بیٹی جو ہے وہ مسلمان ہو جائے, نا سبا وہ بھی صحابیہ بن گئی, انہوں نے کہا بھی تم جا کے تحقیق کر لو. تو اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دار ارکم کی طرف جانے کے اپنے گھر کی طرف لوٹے, اور خدا کی شان دیکھیں کہ جب وہ اپنے گھر کی طرف آئے تو اس وقت حضرت عمر کی بہن جن کا نام فاطمہ اور ان کے شوہر جو تھے ان کا نام سعید بن زید تھا وہ بھی مسلمان, اور وہی صحابی جن کا میں نے پہلے عرض کیا تھا پچھلے درس میں بھی, حضرت خباب بن الارض رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ آتے تھے قرآن پڑھانے کے لیے اور کاغذوں پہ کچھ دو چار صورتیں لکھی ہوتی تھیں, وہ آپ کو آہستہ آہستہ پڑھاتے تھے تاکہ حضرت عمر کے بہنوئی بھی اور بہن جو ہے وہ قرآن پڑھ لے, اور یہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے قرآن کی مشق کر رہے ہیں, اور عمر غصے میں آ کے دروازے پہ جب قریب آیا, اس زمانے میں بڑے بڑے محلات تو تھے نہیں کہ بہت دور رکاوٹیں ہوں اور آدمی کھڑا ہو جائے, آدمی سیدھا دروازے تک آ جاتا, اندر سے دیکھا کہ آواز آ رہی, طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى, سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہے, آواز آئی, عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غصے میں دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ جب کھٹکھٹایا تو سعید ابن زید نے خباب ابن الارض سے کہا کہ جلدی سے تم فلاں جگہ چھپ جاؤ, کیونکہ آپ جانتے ہیں عمر بڑا جبار ہے, اس کا اس ٹائم میں ہمارے گھر میں آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں, اس وقت میں تو کبھی نہیں آیا بہن کے گھر. خیر دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہ تو بکھرا ہوا شیر بنا ہوا ہے, اس نے کہا کہ فاطمہ کیا پڑھ رہی تھی, اور مجھے پتہ لگا ہے کہ تم اسلام لا چکی ہو, تم نے بھی دین نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر لیا ہے. بی بی فاطمہ نے پہلے تو ٹالنے کی کوشش کی, اس نے کہا کہ عمر نہیں ایسی بات نہیں, ہم آپس میں بات کر رہے تھے بس تمہیں, اور اس نے کہا کہ نہیں نہیں میں نے سنا ہے تم لوگ کچھ پڑھ رہے, اور غصے میں آ کے بی بی کو مارا, اپنی بہن کو مارنا, اور اس کے بعد سعید ابن زید بہنوئی آگے چھڑانے کے لیے آئے تو انہیں مارا. اب عمر کے سامنے کون ٹھہرے, آخر وہ اتنا بڑا طاقتور آدمی, اتنا بڑا جبار آدمی, کہار آدمی اور بڑا جنگجو آدمی ایک عورت کیسے مقابلہ کر سکتی ہے. ابھی بھی فاطمہ اپنے شوہر کو بچاتی ہے, شوہر اپنے بیوی کو بچاتا ہے, عمر دونوں کو مار رہے ہیں. اس کے بعد بیوی کا خون کھولتا, اس نے کہا کہ یا عمر کیا کر رہے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی عورت پہ ہاتھ اٹھاتے ہو, کیا تم کر رہے ہو, یہی تمہارا مذہب ہے؟ ایک میں تمہاری بہن نہ سہی, ایک عورت تم اپنی بہادری عورتوں میں دکھلاتے ہو. سن لو, اگر تمہاری رگوں میں خطاب کا خون ہے تو فاطمہ کی رگوں میں بھی خطاب کا خون ہے. میں کٹ سکتی ہوں لیکن اب میں دین محمد مصطفیٰ نیچو, تم جو چاہ سکتے ہو کرو. اور جیسے کسی شاعر نے کہا کہ ادھر آؤ ظالم ہنر آزمائیں, تو تیر آزما ہم جگر کا, کہ تم جتنی ستم کر سکتے ہو توڑ لو ستم. لا اترک دین محمد ابدا, میں محمد مدنی کا دین نہیں چھوڑ سکتی. اور تمہارے پاس جتنی قوت ہے, طاقت ہے, زور ہے, آزما ڈالو اپنا زور, دیکھو کہ آج پھر خطاب کی بیٹی مقابلہ کرتی ہے کہ نہیں. اب عمر کا دماغ میں آیا کہ آخر کیا بات ہے, اتنی مار کھانے کے بعد میں اس کا بھائی ہوں, آخر کوئی وجہ ہے. تو عمر بیٹھ گئے, اس نے کہا اچھا فاطمہ ایک بات تو. تو فاطمہ نے پوچھا کیا بات ہے, اس نے کہا اچھا تم جو کچھ پڑھی تھی مجھے بھی سنا, میں بھی سننا چاہتا ہوں, اور مجھے بھی دکھاؤ لکھا ہوا وہ کیا ہے, میں بھی تو پڑھوں نا, آخر میں پڑھا ہوا آدمی. حضرت عمر بھی ان لوگوں میں تھے جو پڑھے ہوئے تھے, یعنی مکے کے وہ چند لوگ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے, حضرت عمر ان لوگ. بی بی فاطمہ اخت عمر, سیدنا عمر کی بہن نے کہا, اس نے کہا عمر ایسے نہیں ہو, ہم تمہیں لکھا ہوا مصحف نہیں دے سکتے, کیونکہ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے, اسے کوئی پلید نہیں چھو سکتا. اور ہمیں کیا پتا ہے, تم تو کافر آدمی ہو, تمہیں تو پتا ہی نہیں کہ وضو کیا ہوتا, تمہیں تو پتا ہی نہیں کہ طہارت کیا ہوتی ہے, تمہیں تو پتا ہی نہیں کہ حدث اصغر حدث اکبر کیا چیز ہوتی ہے. ہاں البتہ ایک شرط ہے کہ تم غسل کر لو, نہا چلو اپنے عقل کے مطابق ہی نہ, اس کے بعد پھر جو ہے ہم آپ کو قرآن دیں گے یا آپ کو قرآن سنائیں گے. اور خباب ابن الارض بھی باہر آ گئے, سعید ابن زید بھی بیٹھ گئے, وہ حضرت عمر نے بھی غسل کر دیا. اور خدا کی شان ہے, یعنی ادھر اندازہ فرمائیں کہ ایک طرف یہ عالم ہے اور دوسری طرف صبر کا یہ عالم ہے کہ حدیثوں میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہیں, خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں اللہم اعز الاسلام, میرا اللہ میرے دین کو اسلام کو عزت دینی ہے. تو دو آدمیوں سے ایک کو مسلمان کر دے, یا عمر کو مسلمان کر, یا عمر ابن ہشام ابی جہل کو مسلمان کر دے, کیونکہ میرے ساتھ تو سب فقراء ہیں, ضعفاء ہیں, غریب ہیں, وہ ان کی مقاومت نہیں کر سکتے. کچھ بڑے لوگ آئیں گے تو کچھ دین کی بات. اور علماء نے, مفسرین نے, مورخین نے لکھا ہے کہ یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ جب اللہ کے نبی آئے یا حضور کے بعد علماء آئے, دائی حق آئے, تو سب سے پہلے ساتھ دینے والے ہمیشہ غریب, بڑے آدمیوں نے کبھی ساتھ نہیں دیا, الا قلیل, بہت چند خوش نصیب, بہت تھوڑے لوگ, بہت کم لوگوں نے, بہت تھوڑے لوگوں نے ایسا ساتھ. ہر دور میں یہ ہوتا آیا ہے, آج بھی دیکھو, آج آپ مسجدوں کی حاضری جا کے کسی بھی مسجد میں, آپ ہندوستان میں جائیں, پاکستان میں, بنگلہ دیش میں, کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں اور مسجد میں جا کے کھڑے ہو جائیں اور نظر دوڑائیں کہ کتنے امیر آئے ہیں مسجد میں اور کتنے غریب ہیں, آپ کو فیصلہ خود بخود سامنے آ جائے. یعنی آپ اگر محلے پہ نظر دوڑا لیں, اگر جس محلے میں آپ رہتے ہیں اس محلے کو تو بندہ جانتا ہے کیونکہ بچپن میں وہیں رہا, کھیلا کودا, بچپن انسان کا اس کی گلیوں میں گزرا, آدمی محلے کو اچھی طرح جانتا ہے. محلے میں آپ نظر دوڑا لیں کہ کتنے لوگ ہیں محلے میں جو مسجدیں میں جاتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو نہیں جاتے, ان میں امیر کتنے, امیر آدمی جو ہے نا جی, غنی آدمی, ان کی مقدر میں ہدایت بہت کم. ہاں وہ آپ کو کلب میں نظر آئیں گے, وہ آپ کو سینما پہ, کسی اپنا پب میں یا کہیں کوئی گانے بانے کی محفل سے داخل ہو تو وہاں آپ کو بڑے بڑے لوگ سب سے پہلی سے، اور گناہ کی محفل میں پیسے سب سے زیادہ دے کے مہنگا ٹکٹ خریدیں گے تاکہ لوگوں پہ روب پڑے گی، یہ سب سے آگے والی سیٹ پہ بیٹھے۔ تو اب جناب یہ عالم تھا کہ حضرت خباب ابن العرت بھی بیچارے ایک عام آدمی تھے، تو جب جناب انہوں نے کہا کہ غسل کر دیا، قرآن سامنے رکھا اور قرآن پڑھا
کہ الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء
یہاں تک پہنچے حضرت عمر، فبقا عمر آنسو بہنے شروع ہو گئے، اللہ کا قرآن، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی دلے اخلاص سے قلب کے ساتھ اللہ کے قرآن کو سنے اور پڑھے اور قرآن اثر نہ کرے، یہ تو ہو ہی ناممکن۔ پرانے دور کی بات ہے، ایک دیہات میں ایک غریب آدمی ہوں جلسہ رکھا، اور اس زمانے میں دیہات میں کوئی بجلی تو ہوتی نہیں تھی، لوگ زیادہ تر جلسے چودہویں رات میں رکھ لیتے تھے کہ چلو روشنی ہوگی، کوئی تھوڑا بہت لیمپ شپ جلا لیں گے تو جلسے ہو جاتے تھے۔ تو اسی رات اتفاق یہ ہے کہ ایک اس علاقے کا بہت بڑا زمیندار تھا، اس کے بیٹے کی شادی تھی، تو اس نے وہ گانے والیوں کا مغنیات کا انتظام کیا ہوا تھا۔ اب جب وہاں پہنچے تو وہ غریب آدمی تھا، جس نے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دی تھی، تو اس نے کہا کہ حضرت آئی نے آپ کو بلا لیا، لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ آج کی رات جو ہے ہمارے زمیندار کے بیٹے کی شادی ہے، اور بڑی مصیبت ہے کہ اس نے تو یہاں بڑے بڑے گانے والیاں ہندوستان سے اور ادھر سے اور ادھر سے ادھر سے منگائی ہوئی ہیں، وہ بڑے لوگ ہیں اور ساری دنیا، سیدھی بات ہے کہ وہ برائی کی طرف جائے گی تقریر سننے کے لیے، کون آئے؟ تو مجھے بڑی شرمندگی ہے کہ میں نے آپ کو تکلیف بھی دی اور کچھ لوگ بھی نہیں آئے، بس یہی ہے کہ آپ عشاء کی نماز وہاں مسجد میں پڑھا دیں اور اس کے بعد دعا فرما دیں، بس آپ تو تشریف لے آئے، آپ کی بڑی مہربانی۔ لیکن جب آدمی ہی کوئی نہ ہو تو بندہ آخر تقریر کس کو کرے، اور مسجد میں وہ دو چار آدمی جو ہوں گے وہ تو پہلے سے آپ کے متقدین میں ہیں، ہمیشہ درس سنتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں۔ بس ہم کہا ٹھیک، مسجد میں تشریف لے گئے، عشاء کی نماز پڑھی، تو بات ہی ٹھیک سی بات تھی کہ وہاں یعنی زیادہ سے زیادہ 10 آدمی کے بجائے 20 آدمی ہو گئے۔ جب سلام پھیر کے سنتیں وغیرہ پڑھنی اور دعا کا وقت آیا تو والد صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی 10 ہوں یا 20 ہوں، آپ آئے تو ہیں، اللہ کے نبی تو ایک ایک آدمی کو جا کے قرآن سناتے تھے، میرے سامنے تو کم از کم 20 آدمی بیٹھے۔ تو اللہ نے والد صاحب کو بڑی آواز دی تھی ماشاء اللہ، تو انہوں نے جب قرآن شریف پڑھنا شروع کیا تو ایک گانے والی جو تھی وہ گا رہی تھی، تو اس کے کان میں آواز پڑی، تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا آواز ہے؟ انہوں نے کہا ایک عالم ہے اور وہاں کوئی تقریر ہے، مولوی شلیم اللہ شلا قسم کا آدمی ہے، قرآن پڑھا ہے۔ اس نے کہا کہ میں تو قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی، آپ لوگ جہنم جا سکتے ہیں، میں تو اللہ کے قرآن کا مقابلہ نہیں۔ اور اس نے کہا کہ دیکھیں جی مجھے پیسے دیں یا نہ، گانا بند، جب تک اللہ کا قرآن پڑھا جائے گا اور تقریر ہوگی میں نہیں گاؤں کسی بھی شکل میں، اللہ کے قرآن کے مقابلے پہ شیطان کا کام۔ اور اس کے بعد پھر وہ باقاعدہ وہاں سے مجلس چھوڑ کے چادر ایک ڈال کے جہاں والے صاحب تقریر فرما رہے تھے وہاں آئی، اور پھر سارا مجمع لوٹ آیا، کیونکہ وہ گانا وانا تو بند ہو گیا۔ تو وہاں آگے اس نے ریکویسٹ کی کہ جی میں پیچھے بیٹھ کے قرآن سن سکتی ہوں؟ کہا کہ ہاں سنیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو اللہ کا قرآن جب پڑھا جائے آدمی کتنا خراب کیوں نہ ہو، آخر انسان، یہ اللہ کے قرآن کی تاثیر ہے کہ مقناطیس للقلوب، اللہ نے جیسے کعبے کو بنایا ہے نا دلوں کا مقناطیس، اسی طرح قرآن دلوں کو بدلنے والا۔ شرط یہ ہے کہ ذرا آپ قرآن کو محبت سے اور اخلاص سے پڑھیں، ایک رسم سمجھ کے نہ پڑھیں۔ جیسے بہت سارے ملک ہیں ان میں قرآن موجود ہے. اور اتنی میں پڑھ رہا ایک عذاب میں پڑھ رہا تھا کہ ہالینڈ کے ایک علاقے میں جب رابطہ عالم اسلامی کا ایک وفد پہنچا تو وہاں پر جب گئے تو انہوں نے کہا کہ جی یہاں ایک مسجد ہے, اور مسجد میں گئے اور پھر انہوں نے اپنے امام مسجد سے تعارف کرایا کہ جناب یہ ہمارا امام. ٹھیک, بات چیت ہوتی رہی. اب اس اثنا میں ظہر کی نماز کا وقت آ گیا تو رابطہ کے وفد والوں نے کہا کہ بھی چونکہ یہاں کا امام مسجد موجود ہے تو آپ صرف یہ نہ سمجھیں کہ چلو بھائی ہم مکہ شریف سے آئے ہیں لہذا ہم نماز پڑھائیں, نہیں, امام مسجد جو ہے وہ آپ ہے لہذا وہ نماز پڑھائے. اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ ہم تو ویسے بھی دو رکعت پڑھیں تو اس لیے بہتر ہے کہ مقامی امام نماز پڑھائے. تو انہوں نے فرمایا کہ جب اس امام صاحب نے نماز پڑھنی شروع کی تو اب جناب اللہ اکبر کر کے سبحانک اللہم بھی زور سے پڑھ رہا ہے, اور اس کے بعد سورۃ فاتحہ بھی دوہر کی نماز میں, اور اس کے بعد قل اللہ احد بھی زور سے, پھر رکوع میں سبحان رب العظیم بھی زور زور سے, سمع اللہ زور سے, اسی طرح اور دو رکعتیں پڑھا کے سلام پھیر دیا. ہم نے کہا خدا کے بندے تم نے دو رکعتیں کیسے پڑھائی؟ اس نے کہا ہم تو بات یہ ہے کہ ایک دفعہ میں گیا تھا فلاں جگہ تو وہاں عربوں کا ایک بہت بڑا اجتماع تھا تو انہوں نے ظہر میں دو رکعتیں پڑھی تھی, حالانکہ وہ جمعہ کا دن تھا, وہ شریف آدمی نے جمعہ پڑھا تھا نا, جمعہ اور ظہر میں فرق نہیں کر سکا. اور آپ بھی تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے دو پڑھنی ہے, تو میں نے کہا پھر آپ نے جب دو پڑھنی ہے میں بھی آپ کو دو پڑھا. تو جب ہم نے قرآن کو یوں سمجھا ہوا, اچھا انہوں نے کہا کہ جناب اس کے بعد پھر ہم بلقیس کے ایک شہر میں گئے تو ان سے جب ہم نے پوچھا کہ بھائی آپ کا جمعہ کیسے پڑھاتے ہیں, کون پڑھاتے ہیں, انہوں نے کہا جی ہم زیادہ جھگڑے میں نہیں پڑھتے, ہم تو مہینے کا فرسٹ سنڈے جو آتا ہے اسی دن جمعہ پڑھ لیں, ہر مہینے میں ایک جمعہ پڑھتے ہیں, اور وہ بھی کب پڑھتے ہیں جب پہلا سنڈے ہوتا ہے, تاکہ نہ ڈیٹ تبدیل ہوتی ہے, نہ لوگوں کو آنے میں تکلیف ہوتی ہے, نہ وقت تبدیل ہوتا ہے, اس میں ایک مہینے میں ہم ایک دفعہ جمعہ پڑھ لیتے ہیں. اور کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا بس ہم نے یہی سنا ہے کہ اسلام میں جمعہ ہے, بس ہم نے کہا مہینے میں تو ہم بھی پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ. جب یہ عالم ہو دین کا کہ لم یبقی من الاسلام الا اسمہ ولا من القرآن الا رسمہ, کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن بھی صرف کتابوں میں اور صفوں میں لکھا ہوا رہ جائے گا, بڑے بڑے قیمتی کاغذوں میں ہوگا, سونے کے پانی سے لکھائی ہوگی, لیکن عمل کرنے والا کوئی, لیکن قرآن اگر صحیح معنی میں سنا جائے, صحیح معنی میں پڑھا جائے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر انقلاب نہ آئے؟ یہاں تک پہنچے وبقا عمر رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عمر رو اور اس کے فوراً بعد پوچھا کہ یا فاطمہ ایک کام کرو, خباب سے کہو یا سعید سے کہو کہ دلونی علی الی رسول اللہ, مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھکانے پہ لے جائیں اور مجھے بتائیں کہ اس وقت حضور کہاں ہوں گے. تو خباب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضور اس وقت دار ارقم میں ہوں گے, تو اس نے کہا کہ اس وقت گرمی کا ٹائم ہے, کیا مجھے حضور مل لیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے, وہ کوئی دنیا کا بادشاہ نہیں, وہ قبیلے کا سردار نہیں, وہ تو رحمت دو جہاں ہے, وہ تو اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے, اللہ کا بھیجا ہوا بشیر و نذیر ہے, وہ تو انتظار میں ہے کہ آنے والا میرے پاس کب آ. فجاء عمر, حضرت عمر آئے, دروازے کو ناپ کیا, اب اندر سے جھریوں سے دیکھا, صحابہ نے جو اندر موجود تھے ان میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود, انہوں نے جب دیکھا تو آپ حضرت عمر اتنی دیر میں لباس تو بدل نہیں سکتے تھے, لباس تو وہی تھا, کوئی آپ نے جو جنگ کے لیے تیاری کی ہوئی تھی, باقاعدہ ہتھیار سجائے ہوئے ہیں اور جناب کمان پیچھے لٹک رہی ہے اور تیروں کی تھیلیاں لٹک رہی ہیں اور تلوار ایک لٹک رہی ہے اور ایک ہاتھ میں ہے اور جناب اسی عالم میں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ عمر دروازے پہ آیا ہے لیکن اس کی نیت اچھی نہیں معلوم ہوتی, کیوں؟ اگر وہ ملنے کے لیے آتا یا اچھی نیت کے ساتھ آتا تو کبھی پھر تلواریں اٹھا کے تو نا, جو آدمی ملنے کے لیے آتا ہے وہ تلواریں لے کر تو نہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ, اسد اللہ و اسد ام رسول اللہ, میرے مدنی کے چچا ہیں جن کا لقب ہے اللہ کے شیر, اللہ کے رسول کے شیر, حضرت حمزہ اے شباب ہے, بچپن ہے, ابھی ابھی گویا یوں سمجھے نا جیسے ہم کہتے ہیں نا مسیں بھیگ رہی ہیں, ابھی ابھی بال نکل رہے ہیں. حضرت حمزہ نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا بات کر رہے ہیں؟ کھول دو دروازہ آنے دو عمر. اگر عمر کی نیت ٹھیک ہے, اگر عمر اسی صحیح ارادے سے آیا ہے تو ہم اپنی آنکھیں بچھانے کے لیے تیار ہیں, اور اگر عمر کی نیت خراب ہے اور اس نے میرے مدنی سرکار کو تکلیف دینے کی کوئی بات سوچی ہے تو خدا کی قسم ہے تم گواہ ہو جاؤ کہ تلوار بھی عمر کی ہوگی اور گردن بھی عمر کی. کوئی اکیلا مکے میں عمر بہادر پیدا ہوا؟ کھول دو دروازہ, آنے دو عمر کو, دیکھتے ہیں کیا کر. دروازہ کھولا, عمر تو پہلے بیٹھ چکے تھے, نظریں جھکی ہوئی ہیں حضور کے سامنے آئے. ایک روایت میں آتا ہے فجذبہ بثوبہ, حضور پاک نے کپڑے سے پکڑ کے جھٹکا دیا, فرمایا اولان علم, ابھی تک وہ وقت نہیں آیا عمر, ما آنا وقت اسلام کا یا عمر, کیا ابھی تمہارا وقت نہیں آیا کہ تم اسلام لے آؤ؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم ایک خدا کی توحید کو سمجھو؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم بتوں کی عبادت سے باہر نکلو؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم محمد مدنی کی رسالت کا اقرار کرو؟ عمر کیا ہے ابھی؟ حضور کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, فکبر رسول اللہ فکبر اصحابہ. جب حضرت عمر نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, حضور اتنی خوشی ہوئی, اللہ اکبر, سب صحابہ اللہ اکبر کے نعرے پر تکبیر کی دھوم ہو گئی, حضرت عمر مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ. اور اس کے بعد بیٹھے ہیں, ایک صحابی نے کہا عمر تم تو تلواریں اٹھا کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے, لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے کہ رات تیرے لیے محمد عربی اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے دعائیں کر رہے تھے کہ اللہم اعز الاسلام واحد الامرین, کہ میرا اللہ ان دو میں سے ایک کو مسلمان کر دے, یا عمر کو مسلمان کر دے یا عمر ابن ہشام کو مسلمان کر دے, محمد عربی تو تیرے لیے دعائیں کر. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ اسلام سے اتنی خوشی ہوئی صحابہ کو, اتنی خوشی ہوئی صحابہ کو کہ جس کا کوئی تصور نہیں ہوتا. اور بلکہ ایک روایت میں ہے کہ جبریل, اور انہوں نے آگے کہا کہ یا محمد آج تو آسمانوں پر اللہ کے فرشتے بھی خوشی کر کہ اسلم عمر, عمر مسلمان ہو. وہ جبار جو سب سے بڑا دشمن تھا, جو سب سے بڑا مخالف تھا, جو سب سے بڑا معارض تھا, آج وہ بھی اسلام دے آیا. تو کچھ دیر گزر گئی تو اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ایک بات کہتا ہوں. حضور نے فرمایا کہو عمر کیا بات؟ حضور نے کہا حضور علسنا علی الحق وهم علی الباطل. عمر ہے نا جی, اب کری یہ زمان ہے, یہ تو عمر ہے نا جسے تاریخ مانتی ہے, دنیا مانتی ہے. تاریخ انسانیت میں ایسے لوگ بڑے کم پیدا ہوئے, اتنے بڑے جینیس. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السنا علی الحق وهم علی الباطل, کیا یہ بات ٹھیک نہیں کہ ہم حق پر ہیں اور مکے کے مشرکین جو ہیں وہ باطل پہ ہیں؟ حضور نے فرمایا بالکل. اس نے کہا حضور یہ کیا بات ہوئی کہ یعبد اللات واللزا, کہ لات و عزا جیسے جھوٹے خداؤں کی عبادت تو کھل کے کی جائے مکے میں, جھوٹے معبودان باطلا منات ہے, لات ہے, عزا ہے, یہ کیا ہے؟ اب تو میری آنکھیں کھل گئی ہیں نا, یہ تو اجر ہے, اسنام ہے, کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ان کی عبادت جو ہے یعبد اللات واللزا فی المسجد, مسجد الحرام میں لات عزا کی عبادت تو کھل کے کی جائے, اور ہم سچے خدا کی عبادت جو ہے وہ کبھی مکانوں کے اندر, کبھی دار ارقم میں, کبھی بیت امہانی میں چھپ چھپ کے کریں. یا رسول اللہ یہ میری غیرت کا وارہ نہیں کرتی, کم از کم ہم 40 مسلمان ہیں, آپ حکم دیں صحابہ کو آپ آگے چلیں, مسلمان آپ کے پیچھے چلیں. ایک طرف عمر ہوگا, ایک طرف حمزہ ہوگا, آج ہم دیکھتے ہیں کہ کون قریش ہم کرو, آج بھی مہربانی کریں, ہمیں ایک دفعہ تو کھل کے عبادت کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے. تو اب اس منظر پہ یعنی آپ غور کریں کہ آج وہ دعوت سری جو تھی عمر کے آنے سے, ذرا اپنا دعوت بعثت کے بعد اللہ کے نبی کی جو دعوت تھی توحید کی دعوت, آج اس کا رنگ بدلا کہ وہ اندر سے باہر آئے. پہلے دعوت ہوتی تھی لیکن علیحدہ گھروں میں چپکے سے. آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور پیچھے 40 صحابہ ہیں. دائیں آپ کے سیدنا حمزہ ہیں, بائیں حضرت عمر ہیں, اور سب صحابہ جو ہیں, ایک حدیث میں آتا ہے, ایک روایت میں آتا ہے کہ بس تھوڑے تھوڑے وقفے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ اللہ اکبر, یہ کہتے ہوئے بڑھ. اسی پہ اقبال نے کہا تھا نا, اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. حضرت عمر ساتھ ہیں اور قریش کو پتہ چلا, انہوں نے کہا کہ اسلم عمر, عمر مسلمان ہو گیا. قریش بھاگ کے آ رہے ہیں, روسائے قریش ہے, ابی جہل ہے, ابی لہب ہے, عتبہ ہے, عتیبہ ہے, شیبہ ہے, ربیعہ ہے, ولید بن المغیرہ ہے, عقبہ بن ابی معیط ہے, امیہ بن خلف ہے, ابی بن خلف ہے, بڑے بڑے روسائے قریش, بڑے بڑے سادات قریش ہیں. ان کو جب پتہ لگا تو گھروں سے نکل آئے, آ کے دیکھا. اور پھر جناب اس زمانے میں جب 40 آدمی اللہ کا نام لینے والے ہوں, ہماری طرح تو نہیں نام لیتے تھے, وہ تو پورے مکے کی گلیاں گونج رہی تھیں, اللہ کا حرم گونج رہا تھا, مکے کے پہاڑ گونج رہے تھے, معلوم ہوتا تھا کہ پہاڑ بھی ساتھ ذکر کر رہے ہیں اور اللہ کا نام دے رہے ہیں, اور صحابہ کی جماعت چلی جا رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر, اور سارے قریش کھڑے ہیں حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو, کیسا انقلاب آ گیا. جب بالکل مسجد الحرام کے قریب آئے تو عمر نے کان جہیر صوت, حضرت عمر بڑے بلند آواز, بڑا اللہ نے انہیں یعنی جبروت طاقت قوت صلاحیت سے نوازا تھا, اتنی آواز میں شدت تھی کہ کبھی اگر بعض مورخین تو ایسا بھی لکھتے ہیں کہ عمر کبھی اگر غصے میں آ کے تھاڑ دیتے تھے تو عورتوں کے حمل گر جاتے, لیکن یہ بات ہمیں کسی حدیث میں نہیں. بہرحال اتنا کوئی شک نہیں کہ بلند آواز. حضرت عمر کھڑے ہو گئے, قافلہ رک گیا, اور کفار قریش کو مخاطب ہو کے کہا کہ اس نے کہا کہ سودائے قریش روسائے قریش سن لو, اگر تم میں سے کسی کو شک ہو ابن خطاب پر تو سن لو تم بھی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, اور اس کے بعد میں تمہیں کہتا ہوں آگے بڑھو اگر آج تم نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا, اور آج جس کو یہ شوق ہو کہ اس کی عورت بیوہ ہو جائے, بچے یتیم ہو جائے, تو عمر کی تلوار کا مقابلہ. اب قریش تو ان کے لیے تو یہ صدمہ ایسا تھا نا کہ اسی میں وہ آدھے پاگل ہو گئے, ان کی ہمتیں تو اسی میں ٹوٹ چکی تھیں کہ پہلے تو مسلمان ہوتا تھا نا جی, خباب, حضرت بلال, یاسر, عمار, بی بی سمیہ, بی بی نہدیہ, غریب, ضعیف, کمزور لوگ, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, بڑے زوفائے لوگ تھے. عمر تو آخر ایک قریش میں سے ایک بہت بڑے ستون, تو ان کے لیے تو پہلے ابھی وہ سہرس سے بھی نکلے تھے, لیکن مقابلہ کریں تو کیسے کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی قیادت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی غلامی میں آئے, پکے میں آ کے ذکر اللہ کا نام ہوا, عبادت کی گئی, نمازیں پڑھی گئیں, اور اس کے بعد پھر مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح جس انداز میں آئے تھے واپس اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. اب قریش نے کہا کہ دار الندوہ میں میٹنگ بلاؤ, یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہو, اب کیا کریں. دار الندوہ میں جب جمع ہوئے, بڑے بڑے سردار جمع ہوئے, انہوں نے کہا کہ اب مشورہ کریں, اب ہمارے پاس کیا حل ہے, یہ تو حضرت عمر بھی مسلمان ہو گیا. انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ آج ایک نئی تجویز رکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. انہوں نے کہا جی وہ کیا تجویز ہے. انہوں نے کہا ایک نئی تجویز پیش کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, اور ہمیں بالکل یقین ہے کہ اس تجویز پہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ مانیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آپ کو بلایا گیا. روسائے کفار قریش نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آج ہم نے ایک نیا اقتراح, نئی تجویز رکھی ہے جو امید ہے کہ آپ کو بڑی پسند آئے گی, اور یہ روز کا جو جھگڑا ہے یہ بھی ختم, اور ایسی تجویز ہے کہ آج تک ہم نے آپ کے سامنے نہیں رکھی, اس پہ مہربانی کر کے آپ بڑے ٹھنڈے دل سے غور کریں. اس نے فرمایا ٹھیک ہے کہو کیا بات. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم نے اب یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ آپ اور ہم صلح کر لیتے ہیں، ایک دن جو ہے آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں اور ایک دن ہم آپ کے خدا کی عبادت کرتے ہیں، صلح کر دیتے ہیں، جھگڑا ختم کر۔ فرفض رسول اللہ نے فرمایا کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اچھا حضور اگر آپ کو یوں منظور نہیں نا، چلو ایسا کر، ایک دن جو ہے آپ ہمارے آلیہ کی تعظیم کریں، عبادت کریں، ان پہ آ پہ سلام کریں، ان پہ آ کے مسا کریں، انہیں چومیں چاٹیں، اور آٹھ دن جو ہے نا ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے۔ دیکھو ہم آٹھ دن آپ ایک دن، حضور نے فرمایا یہ بھی قبول نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا حضور ہم ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں کہ آپ ایک دن عبادت کریں، ہم ایک مہینے تک آپ کے خدا کی عبادت کریں۔ حضور نے فرمایا یہ بھی قبول نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا جناب ہم اس سے بھی اور آگے جاتے ہیں، آپ ایک دن کے لیے ہمارے خدا کی عبادت کریں، ہم ایک سال تک آپ کے خدا کی عبادت کریں، چلو مسئلہ ختم کرو، جھگڑا تو نہ ہو نا۔ حضور نے فرمایا بدبختو تم کیا سمجھ، ایک دن عبادت کرو یا ایک گھڑی عبادت کرو، بندہ تو کافر ہو گیا۔ غیر اللہ کی عبادت جو ہے وہ یہ تو نہیں ہے نا کہ جیسے آج کل مسلمان ہیں نا جی ماشاء اللہ، وہ بھی باہر تابوت شاہ حسین میں، ایک فارسی میں محاورہ مشہور ہے کہ ہر تابوت پہ شاہ حسین کہنے کے لیے ہماری قوم تیار ہے، ان کو حضرت حسین کی شہادت سناؤ یہ رونے لگ جاتی ہے، ان کو کہو یزید بہت بڑا بہادر تھا، بہت بڑا ایڈمنسٹریٹر تھا، پھر بھی خوشی ہو جاتی ہے، اچھا آدمی بڑا اچھا تھا، منتظم تھا، دیکھو نا اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، کنٹرول کیسے کیا، کوئی گڑبڑ کی، ہلنے نہیں دیا کسی کو، تم ایک سید کو مار کے دیکھ لو، اس پہ بھی حاضر ہیں، تعریف کرنے کے لیے تیار ہیں ماشاءاللہ۔ ان سے کہو ماشاءاللہ کہ جناب کل نماز پڑھیں گے، بارش آ جی کہیں گے بہت اچھی بات ہے، اور کہیں گے جی رات اچھی فلم لگی ہو، کہیں ٹھیک ہے جی ادھر بھی چلیں، کوئی ایسی بات نہیں، دونوں راضی رہیں، اللہ بھی راضی رہے، شیطان سے بھی تعلق قائم رہے، صبح کو پی اور شام کو توبہ، رند کے رند رہے اور مسلمانی بھی نہ گئی، ماشاءاللہ مسلمان بھی ہیں، وہ تو رات کو پیتے ہیں نا، دن کو تو نماز پڑھتے ہیں، تو اس لیے ان کو سمجھ، حضور نے فرمایا ظالمو کیا کہہ رہے ہو، اللہ کے قرآن کی یہ سورت جتی نا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين۔ اللہ نے فرمایا میرے بدنی کھڑے ہو کے برات کا اعلان کر دیں کہ کافروں کیا، لا عبد ما تعبدون، میں تو ہرگز عبادت نہیں کر سکتا ان چیزوں کی جن کی تم پوجا کرو، اور تم کیا کرو گے کہ ایک دن اگر اپنے خدا کو پوجو گے تو پھر میرے خدا کو عبادت کرنے کا کیا مطلب ہوا، یہ کیا بات ہوئی کہ قبر پہ بھی سجدہ اور خدا کے گھر پہ بھی سجدہ، یہ کیا بات ہوئی کہ یا اللہ تو بھی رحم فرما اور یا علی تو بھی مشکل کشائی کر دے، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، اور یا دستگیر، اور یا معین الدین اجمیری، یہ کیا تماشا، یہ کوئی دین تو نہیں ہے، لکم دینکم ولی دین، پھر تمہیں تمہارا دین مبارک، مجھے میرا دین، تمہیں تمہارا طریقہ مبارک، ہمیں ہمارا طریقہ مبارک، ہم اپنی بات پہ رہیں گے، تم باطل کو نہیں چھوڑنا چاہتے ہو اور اللہ کے نبی سے تقاضا کرتے ہو کہ وہ حق کو چھوڑ دے۔ اب کافر اس سے بھی ناکام ہو کہ بھئی یہ بات بھی ہماری نہ چلی، اب ہم نے تو بڑا اچھا راستہ نکالا تھا، اسی لیے جیسے ہوتا ہے نا جی آج کل لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو نا جی بہرحال دیکھیں آپ لوگ اتنے سخت مولوی بھی نہ بنا کریں، ہم بھی آپ کی تقریریں سننے کے لیے آ جاتے ہیں، تو کبھی کبھی آپ بھی ہمارے ساتھ چلے جایا کریں، کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، آدمی تھوڑا سا نرم ہونا چاہیے، یہ جو سختی ہے نا مولویوں میں کہ ہر وقت دین اور ہر وقت نماز اور ہر وقت روزہ اور ہر وقت اللہ کا نام اور ہر وقت داڑھی رکھو ہر وقت مسواک، یار یہ کیا ہے، بس ایک دفعہ آپ نے کہہ دیا، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، ہمارا دین قبول کرنے کو جی نہیں چاہتا، یہی بے عین ہی کافر کہتے تھے، اس لیے قرآن نے کہا ودو لو تدہنو فیدہنون، اللہ نے فرمایا میرا نبی کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ ذرا تم نرم ہو جاؤ تاکہ وہ بھی نرم ہو جائیں، لو تدہنو تو ان کہتے ہیں جب کسی چیز کو تیل لگا لو نا ذرا جلدی سے نرمی سے اس کی نکل جاتی ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ ذرا آپ نرم ہو جائیں، تھوڑا سختی نہ کریں، تھوڑا ان کو اجازت دے دیں کہ اپنے مسئلے، اور وہ بھی تھوڑے سے فرمایا فلا تطیع المکذبین، فدری خبردار کبھی کسی جھوٹے کی اتباع نہیں، اللہ کے دین میں کوئی لچک نہیں، عقیدے میں کوئی لچک نہیں، توحید میں کوئی لچک نہیں، لچک ہوتی ہے دنیاوی معاملات میں، لچک ہوتی ہے اخلاق میں، عیانت میں، اللہ کے دین کے عقیدے تو نہیں بدلے جا سکتے لچک میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے جب ان کی اس بات کو بھی ٹھکرا دیا تو اب ان نے سوچا کہ بھئی اس میں بھی ہم ناکام گئے تو اب اور کوئی حل نکالیں کہ اللہ کے نبی کا ہم مقابلہ کر سکیں. تو اب ابو جہل بدبخت نے ایک اور بات سوچی، وہ آیا اور کہنے لگا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے خدا ان کو گالی دیتے ہیں، لات کو برا کہتے ہیں، عزا کو برا کہتے ہیں، منات کو برا کہتے ہیں، میں آپ کو روک رہا ہوں، اگر آپ نے پھر ان کو برا کہا تو میں آپ کے خدا کو گالی دوں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو جہل بدبخت، ہمیں تو خدا نے منع کیا ہے کہ کسی غیر کے بت کو بھی ہم گالی، اب تمہارے خدا ان کو کب گالی دیتے، ہمارا دین تو ہمیں یہ اجازت ہی نہیں دیتا کہ ہم کسی کو گالی دیں، ہم کسی کے دین کو گالی دیں، ہمارے اسلام میں یہ گنجائش نہیں ہے. تم کیا کہہ رہے ہو کہ ہم تمہارے خداؤں کو ہم تو کہتے ہیں کہ یہ خدا نہیں ہے، تم اس بات کو اگر گالی سمجھتی ہوتی الگ بات، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت ہیں، یہ تمثیلات ہیں، یہ شکلیں ہیں، یہ صورتیں ہیں، تم نے خود گھڑی ہوئی ہیں، اللہ نے کوئی ان کا حکم نہیں دیا، کوئی تمہارے پاس اس پہ دلیل کوئی نہیں، اور نہ ہی یہ آلیہ ہیں بلکہ یہ ایک جھوٹی تصور و تخیل کی ایک اپنی بنائی ہوئی دنیا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، ہم تو تمہیں یہ بات کہتے ہیں، اسی کو تم گالی سنو. انہوں نے کہا بہرحال کچھ ہو، میں یہ اب برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی ہمارے خداؤں کی بے. اب بات اور تقابل میں آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پر ایمان لانے والے وہ اپنی بات پہ جمے ہوئے ہیں اور کفر نت نئے بہانے سوچ رہا ہے کہ کس طرح مسلمانوں کو اپنے اسلام سے ہٹائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھے اسلام پہ قائم و دائم رکھیں. وما علینا الا البلاغ، اللہم سلمنا ولا تسلمنا، وامنحنا ولا تمتحنا.